بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا عبدالحد صاحب فخرد ندوی کا جمعہ بیان اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وبه نستعین، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو اتارا اور بتدریج اتارا، اور اس میں جو سب سے پہلی آیت نازل فرمائی وہ سورۃ العلق کی ابتدائی پانچ آیتیں تھیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کا پیغام نبیوں تک پہنچاتے تھے وہ سورۃ العلق کی ابتدائی پانچ آیتیں لے کر اترے. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ شروع کی پانچ آیتیں ہیں، اور آپ غور کیجئے ایک ایسے ماحول میں جس ماحول میں شرک اور بت پرستی کا بول بالا ہے، ظلم اور بے حیائی کا شہرا ہے، انسانیت کو بھول چکی ہے، انسانوں کے اندر وہ تمام خرابیاں موجود ہیں جو ایک پاکیزہ اور شریف انسان جس کو قبول نہیں کرتا، ایسے گھٹا ٹوپ تاریکیوں میں، کفر اور شرک اور بت پرستی کے ایسے ماحول میں ہمیں خیال آتا ہے کہ سب سے پہلا اللہ کا حکم یا سب سے پہلی آیت یہ ہونی چاہیے تھی کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو، یا کلمے کی دعوت دی جاتی کہ تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، اسلام کی دعوت دی جاتی کہ تم مسلمان ہو جاؤ، اس لیے کہ وہ بت پرستی کا ماحول تھا، شرک خرافات اوہام پرستی کا ماحول تھا. ایسے ماحول میں تعلیم تو یہ دی جانی چاہیے کہ بت پرستی کے خلاف اور بت پرستی کے اپوزٹ اگر کوئی چیز ہے تو توحید ہے، تو اسلام کی تعلیمات ہیں. لیکن آپ غور کیجئے، سب سے پہلے توحید کی تعلیم نہیں دی گئی بلکہ سب سے پہلے اقرا کہا گیا. اقرا معنی تو پڑھ، یعنی کہ پڑھنے کی تعلیم، اور تعلیم کی فضیلت اسی سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن میں اقرا کہا، پڑھو. اور یاد رکھیے، وہی تعلیم معتبر ہے جس تعلیم کے ذریعے انسان خدا تک پہنچے، جس تعلیم کے ذریعے انسان کو اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے. اسی لیے اقرا کے بعد بسم ربک الذی خلق کہا گیا کہ وہ تعلیم معتبر ہے، وہ تعلیم ہے جو بندے کو خالق سے جوڑے، جس سے انسان کو اپنے خالق کی معرفت نصیب ہو، جو تعلیم تربیت کے ساتھ ہو. ظاہر ہے کہ جو تعلیم انسان کو اپنے خالق سے نہ جوڑے، جو تعلیم انسان کو تربیت کے ساتھ حاصل نہ ہو، تو پھر وہ تعلیم نہیں ہے، وہ تعلیم جہالت ہے. ایسی تعلیم سے کے حاصل کرنے سے انسان کا جاہل رہنا بہتر ہے، جس تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد انسان مرتد ہو جائے، کافر ہو جائے، مشرک ہو جائے. اور آج ایسے ہو رہا ہے. ہم جن اسکولوں کا انتخاب کرتے ہیں، اسکولوں کے انتخاب میں اس بات پر غور کریں کہ کہیں ان اسکولوں میں جا کر ہمارا بچہ مرتد تو نہ ہو جائے. کیونکہ غیر مسلموں کے آپ اسکولوں میں بھیجیں گے، ان کی گودوں میں اپنی نئی نسل کو پروان چڑھائیں گے، ظاہر ہے کہ وہاں ایسی ملمہ سازی ہوگی، ایسے افکار و نظریات اور عقائد پڑھوائے جائیں گے کہ ان افکار و نظریات و عقائد کے دل میں آنے کے بعد اسلام کے بنیادی عقائد ختم ہو جائیں گے، خالق کا انکار ہو جائے گا، اللہ کا انکار ہو جائے گا. تو ایسی تعلیم سے نہ تعلیم حاصل کرنا بہتر. اسی طرح تعلیم تربیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہو. تعلیم کا اصل مقصد کیا ہے؟ انسان کو انسان بنانا. ظاہر ہے کہ انسان تعلیم یافتہ ہو اور اس کی تربیت نہ ہو، اس کے اخلاق اچھے نہ ہو، اس کا کیریکٹر درست نہ ہو، تو پھر وہ انسان درندوں جیسی حرکتیں کرتا ہے، اس کی زندگی جانوروں سے زیادہ بدتر ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ تعلیم تربیت کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے۔ اب تعلیم کیوں حاصل کرتے ہیں؟ تاکہ انسان کے اندر انسانیت آ جائے۔ تعلیم حاصل کر کے اگر انسانیت نہ آئے بلکہ انسانیت مر جائے تو ایسی تعلیم حاصل کرنے سے کیا فائدہ؟ ایسی تعلیم حاصل کرنے سے وہ جاہل بہتر ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کا کردار درست ہو۔ آج کل تعلیم کے نام سے بے حیائی بھی عام ہو رہی ہے، بے شرمی بھی عام ہو رہی ہے۔ اس تعلیم کے ماحول نے پورے معاشرے کو زنا کے دلدل میں ڈال دیا ہے۔ ایسے اسکولوں کا بھی انتخاب نہ کریں، ایسے کالجز کا بھی انتخاب نہ کریں جن کالجز اور اسکولوں میں جا کر ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں اپنی عزت کو بیچ دیں، اپنے حیا کی چادر کو تار تار کر دیں۔ جہاں کو ایجوکیشن ہوتی ہو، مرد اور عورت جب ایک ساتھ ایک کلاس میں ایک اسکول میں پڑھتے ہوں گے تو پھر ان کا حشر کیا ہوتا ہے آپ لوگ ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ پورے کالج میں مشکل سے دو چار افراد ایسے ہوں گے جن کے بارے میں ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اس نے کسی سے چھڑخانی نہ کی ہو۔ ورنہ انسان کی فطرت ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا بزرگ کیوں نہ ہو، اگر اس کے ساتھ خلوت میں، انفرادی زندگی میں، نجی زندگی میں عورتوں سے واسطہ پڑتا ہے تو قدم ڈگمگا جاتے ہیں، عورتیں فتنہ بن جاتی ہیں۔ تو ایسی تعلیم بھی نہ ہو جس تعلیم سے الحاد اور شرک آئے، ایسی تعلیم بھی نہ ہو جس تعلیم سے انسان اپنی شرم و حیا کی چادر کو تار تار کر دے۔ اس لیے تعلیم کو اس میں رب سے جوڑا گیا کہ وہ تعلیم جو بندے کو خالق سے جوڑ دے، وہ تعلیم جو تعلیم تربیت کے ساتھ ہو۔ تعلیم اور تربیت کی مثال یوں سمجھ لیجئے جیسے ایک پرندے کے دو پر ہیں، ایک پر سے تو کبھی پرندہ اڑتا ہوا نظر نہیں آتا، اگر اس کا ایک پر شل ہو جائے یا ٹوٹ جائے تو ظاہر ہے کہ وہ اڑ نہیں پائے گا۔ آسمان کی بلندیوں پر وہی پرندے پرواز کرتے ہیں جن کے پروں میں، جن کے پاس دو پر ہوں، ایک پر سے کبھی پرندہ اڑتا نہیں ہے۔ اسی طرح وہ انسان اخلاق کی بلندیوں تک پہنچتا ہے، عزت و شرافت کی بلندیوں پر پہنچتا ہے جس کے پاس تعلیم بھی ہو اور تربیت بھی ہو، اس کے اخلاق بھی اچھے ہو، اس کا کردار بھی درست ہو، اس کی زندگی بھی مثالی ہو، وہ انسان پھر بلندیوں کو حاصل کرتا ہے۔ صرف تعلیم حاصل کر لیں اور وہ تعلیم تربیت سے محروم ہو، وہ تعلیم تربیت سے کوسوں دور ہو، تو پھر آپ دیکھیے ایسے انسانوں سے حیوانیت معاشرے میں جنم لیتی ہے، ایسے انسانوں سے انسانیت کو فائدہ کم نقصان زیادہ پہنچتا ہے۔ وہی تعلیم جس کے ہم ٹھیکیدار تھے 1200 سال تک، اور دنیا میں مسلمان قوم واحد قوم سمجھی جاتی تھی جو ٹیکنالوجی میں، ہر قسم کے علوم میں ماہر تھے۔ بجاد رکھی علم کی دو قسمیں، ایک ہے علم نافع، ایک ہے علم ضار، وہ فائدہ پہنچانے والا علم، اور ایک ہے نقصان دینے والا علم۔ ظاہر ہے کہ وہ علم جس سے ہم انسانیت کو فائدہ پہنچائیں، جس سے ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں، چاہے وہ کوئی بھی علم ہو، وہ علم نافع ہے۔ اور اس علم سے جس سے ہم انسانیت کو نقصان پہنچائیں، اس تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد ہم معاشرے کے لیے زہر ثابت ہوں، ظاہر ہے کہ وہ تعلیم پھر علم ضار ہے، وہ تعلیم خود اسے بھی لے ڈوبے گی اور انسانیت کو بھی لے ڈوبے گی۔ یہی نتیجہ ہے کہ 400 سالوں میں یورپ کے پاس جو تعلیم حاصل ہوئی، یورپ میں مسلمانوں سے جو علوم حاصل کیے، اور اس کے ذریعے سے ٹیکنالوجی کے جو دروازے کھلے ہیں، آپ خود غور کیجئے، اس کے ذریعے سے، ان علوم کے ذریعے سے انسانیت کو فائدہ کم ہوا ہے اور نقصان زیادہ ہوا ہے۔ ایسے ایسے چیزیں بنوائی گئی اور ایسے ایسے ہتھیار ایجاد میں لائے گئے کہ جن ہتھیاروں نے پوری پوری انسانوں کو، بستیوں کو ختم کر دیا منٹوں میں اور سیکنڈوں میں، لاکھوں انسان جس کے نتیجے میں مارے گئے۔ تو ظاہر ہے کہ جو تعلیم تربیت سے محروم ہو، جو تعلیم اخلاق سے محروم ہو، جو تعلیم اس میں رب سے نہ جڑ پائے، اس تعلیم سے انسانیت کو نقصان پہنچتا ہے۔ اسی لیے دعا یہ مانگنی چاہیے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ میں جس سے علم نافع مانگتا ہوں، وہ علم جس سے فائدہ ہو، اپنی ذات کو فائدہ پہنچے، انسانیت کو فائدہ پہنچے، چاہے وہ کوئی بھی تعلیم ہو، چاہے وہ انجینئر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ عالم ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس تعلیم سے پناہ مانگنی چاہیے اس تعلیم سے فائدہ نہ ہو. اللہ میں اعوذ بک من علم لا ينفع, اور ایسی تعلیم جو نافع نہیں ہو بلکہ زار بن جائے, نقصان دہ ہو, ایسی تعلیم سے پناہ مانگی جائے, پھر وہ تعلیم انسانیت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے, اپنی ذات کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. تو تعلیم و تربیت ان دونوں ہر انسان پر ضروری ہے. جب تعلیم و تربیت کا لفظ آتا ہے تو عام طور پر ہمارا ذہن صرف بچوں کی حد تک گھومتا ہے. یاد رکھیے, ہماری زندگیاں اچھی ہوگی, ہماری اچھی زندگیوں کا اثر ہماری نسلوں پر لازمی طور پر پڑے گا. اور اگر ہم ہی خود برے ہیں, ہماری زندگیاں ہی درست نہیں ہیں, ہم ہی معاشرے کے لیے زہر ثابت ہو چکے ہیں, ہم ہی خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان اور باغی ہیں, اور پھر ہم یہ تمنا کریں کہ میرا بچہ اچھا ہو جائے, میرے بچے کے اخلاق بہتر ہو جائیں, میرے بچے کا کردار درست ہو جائے, یہ خام خیالی ہے. اللہ اس کے باوجود دے دے, وہ اللہ کی قدرت ہے, اس سے انکار نہیں ہے. لیکن عام طور پر والدین کا اثر بچوں کی زندگیوں پر پڑتا ہے. اس لیے تعلیم و تربیت کے جس طرح بچے محتاج ہیں, اسی طرح ہر انسان محتاج ہے. اپنے حال کی اصلاح سے کوئی مستغنی نہیں ہے, کوئی بے نیاز نہیں ہے, کسی کو چھٹی نہیں ہے. ہر وقت, ہر آن, ہر لمحے, ہر پل انسان کو اپنی تربیت کی فکر کرنی چاہیے, چاہے وہ تقوی کے کسی اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر کیوں نہ پہنچے, چاہے وہ تعلیم و تربیت کے اعتبار سے اعلیٰ سطح کا انسان ہو, تب بھی ہر انسان کو ہر وقت اپنی فکر کرنی چاہیے. اس لیے کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے, پتہ نہیں کس وقت راستے سے بھٹکا دے, راستے سے گمراہ کر دے, راستے سے ہٹا دے. اور بالخصوص اپنی نئی نسل کی تعلیم و تربیت کی فکر کرنا, یہ والدین کی ویسی ہی ذمہ داری ہے جیسی ذمہ داری والدین اپنے بچوں کو بھوک لگنے پر کھانا کھلانے کی سمجھتے ہیں, اور پیاس لگنے پر پانی پلانے کی سمجھتے ہیں, اور بیمار ہونے پر ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی فکر کرتے ہیں. جس طرح سے ہم بیمار ہونے پر ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی فکر کرتے ہیں, اس سے کئی گنا زیادہ فکر ہمیں اپنے بچوں اور بچیوں کی تعلیم و تربیت کی کرنی چاہیے. ہم سوچیں وہ کون سی تعلیم حاصل کر رہا ہے, وہ کن اسکولوں میں جا رہا ہے, وہ کن اڈوں میں پہنچ رہا ہے, اس کی تربیت کا کیا حال ہے, اس کا اٹھنا بیٹھنا, اس کی سنگت, اس کی صحبت, اس کی دوستیاں کن کے ساتھ ہیں. دوستی کا اثر انسان کی زندگی پر پڑتا ہے. المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. آدمی اپنے دوست کے نقش قدم پر ہوتا ہے, اس کے طریقے پر ہوتا ہے. لہذا ہر آدمی دیکھ لے کہ دوستی کن کے ساتھ ہے, کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. اللہ والوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے, علماء کی صحبت میں رہیں گے, ظاہر ہے کہ ان کی نیک صفات ہم میں منتقل ہوں گے. بروں کی صحبت میں رہیں گے اور بدکاروں کی صحبت میں رہیں گے, مجرموں کی صحبت میں رہیں گے, ظاہر ہے کہ جس طرح کا جرم اور جس طرح کا گناہ ان میں ہوگا وہی گناہ ہم میں بھی منتقل ہوگا. چوروں کے ساتھ رہیں گے تو چور بنیں گے, ڈاکوؤں کے ساتھ رہیں گے تو ڈاکو بنیں گے, اللہ والوں کے ساتھ رہیں گے تو اللہ والے بنیں گے. یہ اصول ہے. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں, آپ کسی شرابی سے پوچھ لیجئے آپ کو شرابی کس چیز نے بنایا, تو سبوں کا جواب ایک ہی ہوگا, شرابی کی صحبت نے اس کو شرابی بنایا. کسی میں ہمت نہیں ہوتی کہ جائے اور شراب کو اپنے ہاتھ سے پیئے, کسی میں ہمت نہیں ہوتی. وہ ایسے دوستوں کی صحبت میں رہتا ہے جو نشے کے عادی ہوتے ہیں, اور ان کی صحبت میں رہ کر اس سے متاثر ہو کر وہ بھی پینے لگتا ہے. برائیاں, جرائم اس طرح سے انسانی زندگیوں میں داخل ہوتے ہیں. آپ چور کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جاری رکھیں گے, چور بن جائیں گے. اصول ہے, صحبت کا اثر پڑتا ہے, تربیت میں انسانی صحبت کا بڑا اثر پڑتا ہے. اس لیے اچھوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے. صحبت صالح ترا صالح کنن, صحبت طالح ترا طالح کنن. انسان کو اچھوں کی صحبت اچھا بناتی ہے اور بروں کی صحبت برا بناتی ہے. اس لیے ہم لوگ فکر کریں, کوشش کریں, اپنی ذات سے بھی فکر کریں, اپنی اولاد کے تعلق سے بھی فکر کریں, اپنے گھر والوں کے تعلق سے بھی فکر کریں کہ ہمارے پاس کتنی تعلیم ہے, ہماری تربیت کا کیا حال ہے, ہمارے اخلاق کے کیا حال ہے, ہمارے کردار کا کیا حال ہے. اس کو ہم نظر نشین, ذہن نشین رکھ لیں اور کچھ باتوں کی طرف خاص طور پر توجہ دیں تعلیم و تربیت کے تعلق سے. پہلی بات یہ ہے کہ جیسے میں نے شروع میں کہا, ایسے اسکولوں اور کالجز کا انتخاب نہ کریں جن اسکولوں اور کالجز میں جا کر ہمارا بچہ مرتد ہو جائے, یعنی اسلام سے نکل جائے, یعنی غیر مسلموں کے اسکولز اور کالجز. اب میں نام لینا نہیں چاہتا, آپ خود سمجھتے جائیے. اور اسی طرح ایسے اسکولوں میں اور کالجز میں اپنے بچوں اور بچیوں کو داخلہ نہ دلوائیں جہاں جا کر ان کی عزت تار تار ہوتی ہو, وہ بے حیائی کے چکر میں پڑتے ہوں, وہ فحاشی کے اڈوں میں جانے کے امکانات ہوں. اور وہ کون سے اسکولر آف کالجز ہیں جہاں کوئی ایجوکیشن ہوتی ہے, جہاں مردوں اور عورتوں کو ساتھ بٹھا کر تعلیم دی جاتی ہے, پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کل آپ کا بچہ یا بچی اس کے کسی اور کے ساتھ بھاگ جائے. بلکہ ایسے بھی واقعات سننے میں آئے ہیں کہ بھاگ کر مرتد ہو گئے, مشرک ہو گئے, کافر بن گئے, ایمان کو بیچ دیا. ظاہر ہے کہ ایمان چلا جائے, عزت چلی جائے, اس سے تو بہتر یہ ہے کہ آدمی جاہل بن کر رہے, گوار بن کر رہے, بے پڑھا لکھا بن کر رہے. اس لیے اس کی طرف بھی توجہ دے اسکولوں کے انتخاب میں, مدارس کے میں. تیسری چیز اسکولوں کے انتخاب میں یہ دیکھیں, مسلم اسکول ہو, مسلم مینجمنٹ ہو. بعض وقت کیا ہوتا ہے, اسکول تو مسلمان کا ہے, اس کا اونر مسلمان ہے, لیکن مینجمنٹ عیسائیوں کے پاس ہے. ظاہر ہے کہ وہاں بجا کر ہمارا بچہ خرافات میں اور دین کے خلاف ایسی ایسی باتیں اس کے ذہن میں گھر کر جائے گی کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اس لیے ایسے مسلم اسکولز بھی ہوں جہاں کے مینجمنٹ بھی مسلمان ہو, جہاں کے ٹیچرز بھی مسلمان ہوں, اس کا بھی اثر پڑتا ہے. تعلیم کے تعلق سے چوتھی بات, اپنے بچوں کو آپ مدارس میں بھیجے یا نہ بھیجے آپ کی مرضی ہے. ہر آدمی کا مدرسے میں جانا کوئی فرض بھی نہیں ہے, صاف صاف بات ہے. علم دین کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے, کچھ علماء کا معاشرے میں ہونا ضروری ہے تو فرض کفایہ ہے, ورنہ پھر پوری بستی گنہگار ہو جاتی ہے. لیکن آپ اس کی طرف توجہ دیں کہ ہمارے بستی میں کچھ لوگ, اگر 95% آبادی اسکولوں میں پڑھتی ہے تو 5% آبادی مدرسوں میں بھی تعلیم حاصل کرے, تاکہ وہ علم دین کو حاصل کر کے اپنے علاقوں کو اپنے علم سے سیراب کرے, اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے. اس کی طرف بھی ہماری توجہ ہو کہ اگر ہمارے 4 بچے ہیں اور 3 بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں تو پڑھنے دیجئے, 1 بچے کا ہم داخلہ مدرسے میں کروائیں, اس کو حافظ قرآن بنائیں, اس کو عالم دین بنائیں. اس کی طرف بھی کوشش کریں. 5ویں بات تعلیم کے تعلق سے یہ ہے کہ ہمارے پورے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں, 98% مسلمانوں کے آبادی, مسلمانوں کے 98% بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں, صرف 2% یا 3% بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں وہاں دینی تعلیم کا انتظام ہوتا ہے, لیکن جو بچے 98% بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں ان کی دینی تعلیم کا اتنا کوئی خاص نظم ہوتا نہیں ہے. عام طور پر اسکولوں میں نام تو ہوتا ہے کہ ہم تعلیم دے دیتے ہیں, لیکن جب ہم جائزہ لیتے ہیں, حالات معلوم کرتے ہیں تو بالکل کھوکھلا نظام نظر آتا ہے, پھسپھسا نظام نظر آتا ہے. وہ بیس اور وہ بنیاد اسکولوں میں جا کر دینی تعلیم کی بنے گی, ہم اس خوش فہمی میں نہ رہے. اس کے لیے الٹرنیٹو کے طور پر, متبادل کے طور پر ہم اپنے بچوں کو شبینہ مکتب کی تعلیم ضرور دلوائیں. یاد رکھیے اس جملے کو, اپنے دل کی تختیوں پر نوٹ کر لیں کہ شبینہ مکاتب موجودہ دور میں نئی نسل کی ایمان کی حفاظت کا سب سے بہترین اور مضبوط ذریعہ ہے, سب سے مضبوط ذریعہ ہے. یہاں بیٹھ کر ہمارے بچے قرآنی تعلیم سے آراستہ ہوتے ہیں, قرآن کے حلقوں میں بیٹھ کر دین کی تعلیم انہیں ملتی ہے, دعائیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے, حدیثیں انہیں سکھائی جاتی ہیں, دین کی جو بنیادی تعلیمات ہیں, وضو اور فرائض سے متعلق ان کو بتائی جاتی ہے, علماء سے ان کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے. شبینہ مکتب والے بچے عام طور پر نمازوں کے پابند بنتے ہیں, اس لیے کہ ان کا تعلق مسجدوں سے جڑ گیا, ان کا تعلق علماء سے جڑ گیا, ظاہر ہے کہ اس کا اثر پڑتا ہے. اس لیے ہر آدمی طے کر لیں کہ ہمارے گھر کے تمام بچے, چاہے وہ بڑی عمر کے کیوں نہ ہو, 15-16 سال کے کیوں نہ ہو, آج تو یہ حال ہے کہ 12-13 سال ہوتے ہی بچے شبینہ مکتب چھوڑ دیتے ہیں. 15-20 سال تک میں کہتا ہوں آپ اپنے بچوں کو شبینہ مکتب کی تعلیم سے جوڑیں, قرآن کے حلقوں سے جوڑیں, پھر دیکھیں کہ اس شبینہ مکتب کی تعلیم کا ان کی زندگی پر کیسا زبردست اثر پڑتا ہے. ایک ہمارے دوست بنگلور میں رہتے تھے, انہوں نے اپنے حالات سنائے کہ بہت برے حالات تھے. اب حالات یہاں سنانے کا موقع بھی نہیں, سنانا بھی نہیں چاہیے ان برے حالات کا تذکرہ. پھر میں نے ان سے پوچھا ان برے حالات کو سننے کے بعد جو ہمارے ساتھ بچپن میں پلے بڑے, ہمارے محلے میں رہے, ہمارے ساتھ کھیلا کودا, ان حالات کو سننے کے بعد پھر میں نے ان سے ایک سوال, اور عجیب و غریب سوالات کر رہے تھے, جو سوالات مستشرقین کے تھے, علماء یہود و نصارہ کے جو سوالات ہوتے ہیں اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے, ایسے سوالات. پھر میں نے ان سے کہا, پھر آپ کا ایمان کیسے محفوظ ہے مجھے بتائیے, کیا آپ کو اللہ پر یقین بھی ہے, کیا آپ کو ایمان پر اعتماد بھی حاصل ہے, کیا آپ کو مرنے کا یقین بھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہے, اتنا تو ضرور ہے. میں نے پوچھا اس کے پیچھے کیا راز ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہے یہ بارے میں اور دین کے بارے میں آپ کو پورا یقین ہے اور آپ اس پر اعتماد رکھتے ہیں کہ مرنا ہے, اللہ ہے, رسول ہے, دین ہے, برحق ہے, ساری چیزیں برحق ہے, مجھے اعتماد ہے, یقین ہے, نماز کے تعلق سے ہر اعتبار سے مجھے یقین بھی ہے, لیکن سوالات بھی ایسے عجیب و غریب تھے کہ پوچھئے نہیں. اس نے کہا شبینہ مکتب کی تعلیم کا یہ اثر ہے. بچپن میں میں جب شبینہ مکتب پڑھنے جاتا تھا, میرے استاد نے جس طریقے سے دین کی محبت میرے دل میں جمع دی ہے, اللہ اور اس کے رسول کی محبت جو دل میں ڈال دی ہے, اسی محبت اور اسی تعلق کا یہ نتیجہ ہے کہ آج میرا وہی تعلق ہے جو تعلق بچپن میں تھا. تو بچپن کی جو تعلیم ہوتی ہے, عربی میں کہتے ہیں العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر, بچپن کی تعلیم پتھر کی لکیر ثابت ہوتی ہے. بچپن میں تختیہ خالی ہوتی ہے, کچھ لکھا ہوا نہیں رہتا, جو آپ تختی پر لکھنا چاہے لکھ دیں, اور تختی پر بیٹھ جاتا ہے اور دل پر اثر کر جاتا ہے, اور یہ تعلیم مرتے دم تک اثر کرتی ہے اور مرتے دم تک ساتھ رہتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیے ابن عباس رضی اللہ عنہما چھوٹے سے ہیں, 9-10 سال کے ہیں, حضور کے پیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے, یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک, پیچھے بیٹھے ہوئے تعلیم دے رہے ہیں, تربیت کر رہے ہیں, اے لڑکے میں تمہیں کچھ باتیں سکھاتا ہوں, احفظ اللہ, اللہ کے احکام کی حفاظت کرنا, اللہ کی شریعت کا خیال رکھنا. دیکھیے کیا بات سکھائی جا رہی, بچپن میں اللہ کی محبت, شریعت کی محبت, دین پر اعتماد اور یقین, یہ چیزیں بٹھانے کی ہیں. احفظ کا اللہ تیری حفاظت کرے گا. اور پھر لمبی ہے بات, پوری توحید سے متعلق, پورے عقیدے سے متعلق, پورے ایمان و اعمال سے متعلق. اور پھر سامنے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو, مدد طلب کرنا ہو تو اللہ سے مدد کرو. پوری امت مل کر تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ فائدہ پہنچانا چاہے, اور پوری امت مل کر آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نقصان پہنچانا چاہے. پورے عقیدے سے متعلق باتیں ہیں. بچپن میں عقیدہ ٹھوس دیا جائے, بٹھا دیا جائے, گھروں میں بھی بٹھا دیا جائے. تربیت کے تعلق سے پھر کچھ باتیں یاد رکھ لیں. یہ تو 6 باتیں ہوئی تعلیم کے تعلق. تربیت کے تعلق سے پہلی بات یہ ہے کہ انٹرنیٹ سے اور موبائل سے اپنے بچوں اور بچیوں کو دور رکھنے کی پوری کوشش کریں. اس لیے کہ پہلے جو بیماریاں اور برائیاں برسوں بعد آتی تھی, 25 سال بعد آتی تھی, آج انٹرنیٹ اور موبائل کے ذریعے سے وہی برائیاں سیکنڈوں اور لمحوں میں آ رہی ہیں. کتنے بچے ہیں 13-14 سال کی عمر میں جن کو چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا, اور پوچھنے پر معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں نے یوٹیوب دیکھا اور یوٹیوب میں چوری کرنے کے طریقے بتائے جا رہے ہیں, اور اس کو انہوں نے دیکھ کر چوری کرنا سیکھا. اب وہ بچے چوری کرنے کے ارادے سے چوری نہیں کرتے, جو سیکھا ہے نا, بچے کا دماغ کیا ہوتا ہے, جو سیکھتا ہے اس کو نقل کرتا ہے. آپ نے اپنے بچے کو دیکھا ہوگا, آپ کی حرکتوں کو آپ کا بچہ نقل کرتا ہے. یہ بچپن تعلیم اور تربیت کا سب سے بہترین وقت ہوتا ہے, وہ اپنے بڑوں کی چیزوں کو کیچ کرتا ہے, نقل کرتا ہے, تو وہ نقل اتارنے کی کوشش کرتا ہے کہ جو میں نے دیکھا اس طرح کر کے دے. اب وہ نقل اتارتے اتارتے پکا چور بن جاتا ہے. تو انٹرنیٹ نے ہمارے بچوں کو چور بھی بنا دیا, ڈاکو بھی بنا دیا, قاتل بھی بنا دیا, زناکار بھی بنا دیا, مجرم بھی بنا دیا. ایسے ایسے فحاشی کے مناظر وہاں بچوں کے دکھائے جاتے ہیں کہ ہمارے بچے آج وقت سے پہلے اسی وجہ سے بالغ ہو رہے ہیں, بچیاں وقت سے پہلے بلوغ کا شکار ہو رہی ہیں, غلط مناظر کو دیکھ کر, فحاشی کو دیکھ کر, فلموں کو دیکھ کر. اس سے دور رکھیں, یہ سب سے بڑا شیطان ہے آج کے دور کا, دجال ہے. اپنے گھروں کو ٹی وی سے پاک رکھیں, اس لیے کہ ٹی وی میں سیریلز اور فلمیں اب جب ہمارے بچوں کو دکھائی جائے گی, ہماری بچیوں کو, پھر آپ پوچھیے اپنے بچوں سے, میں ایکٹر بنوں گا, میں کرکٹر بنوں گا, یہ ان کی زندگی کا مقصد. وہ سیریلز دیکھ کر ساس اور بہو میں جو جھگڑے چل رہے ہیں گھروں میں, آپ پوچھ لیجیے, وہ دیکھتی ہے ساس کہ بہو کو کس طرح سے گرایا جائے, بہو دیکھتی ہے کہ ساس سے کس طرح جھگڑا کیا جائے. اب اس کا جو پلے ہے, کیسٹ ہوتا ہے, وہ ہمارے گھروں میں پلے ہوتا ہے, اس کی نقل اتاری جاتی ہے. وہ جو ساڑی باندھتی ہے, ہمارے گھر کی عورتیں اپنے شوہروں سے کہتی وہ ساڑی لائیے, وہ جو بال اسٹائل رکھتی ہے, ہماری گھر کی عورتیں اسی کے طرز پہ اسٹائل بنا دیتی ہے. وہ جو عورتیں جو جہنم کی خندقوں پر کودتی ہیں, اس کی نقل کرنے میں ہمارے نوجوان اور بچیاں فخر محسوس کرتی ہیں، اس لیے کہ ہم نے اپنے گھروں میں وہ تربیت ان کو دی ہے. یہ تو شیطان کے بچے ہیں، انڈے ہیں، اس کو ہم نے اپنے گھروں میں پال رکھا ہے. تربیت کے لیے اپنے گھروں سے ان چیزوں کو بھی خالی کرنا. تربیت کے لیے تیسری بات، اپنے گھر میں روزانہ تعلیم کے ماحول کو شروع کریں. روزانہ 10-15 منٹ کوئی نہ کوئی کتابی تعلیم ہو کسی اللہ والے کی، جس میں بہتر تو یہ ہے کہ سیرت پاک کی کتاب پڑھی جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سنائی جائے، یا پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیاں سنائی جائے. ان کی زندگیوں کو سن کر بچوں میں شوق پیدا ہوگا کہ میں بھی صحابی کی طرف بنوں گا. شوق پیدا ہوتا ہے، تعلیم کا اثر پڑتا ہے. تو تربیت کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے، اپنے گھر میں روزانہ 10-15 منٹ کی تعلیم کرے. کبھی کبھی ناغا ہو جائے تو الگ بات ہے، ورنہ ایک معمول بنا ہے، ایک ماحول بنا ہے، ایسے وقت میں جب گھر کے سارے افراد رہتے ہوں، یا کسی بھی وقت میں ایک مشورے سے متعلق مشورہ کر کے آپس میں کون سا وقت بہتر ہے. اسی طرح تربیت سے متعلق یہ بات بھی خیال رکھیں کہ بری صحبت سے اپنے بچوں کو بچائیں. اگر وہ برے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کل بھی وہ برا بنے گا، کل بھی وہ غلط طریقوں پر چلے گا. اس لیے اپنے بچوں کے دوستوں پر کڑی نگاہ رکھیں کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، اس کی اٹھک بیٹھک کن لوگوں کے ساتھ ہے. ورنہ آپ دیکھیے خود ہمارے یہاں کے ماحول میں کچھ لوگوں کو دہشت گردی کے الزام میں صرف اسی لیے پھنسایا گیا، اور آج وہ جیل کی کوٹریوں میں سالوں سے سڑ رہے ہیں، اس لیے کہ ان کی دوستی اس شخص سے تھی جس پر الزام لگا ہے دہشت گردی کا، صرف دوستی کی بنیاد پر اٹھا لیا گیا. ظاہر ہے کہ دوستی کی بنیاد پر آخرت تو تباہ ہوتی ہی ہے، دنیا بھی تباہ ہو رہی ہے، دنیا بھی برباد. اس لیے تھوڑا دیکھیں نیٹورک کن لوگوں سے جڑا ہوا ہے. آج کل مسئلہ بڑا نازک ہے، ایسے ایسے لوگوں سے بچے ہمارے نیٹورک جوڑتے ہیں جو حکومت کی نگاہوں میں مجرم ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر ہمارے بچے پکڑے جاتے ہیں. تو اس چیز پر بھی نظر ہو کہ ہمارے بچوں کی جماعت اور ان کا نیٹورک کس سے ہے، کس جماعت سے، یا کن افراد سے، کن دوستوں سے. اسی طرح تربیت سے متعلق پانچویں اور آخری بات، بہت ساری باتیں ہیں کہنے کو، تو ایک آخری بات یہ کہہ دیتا ہوں کہ اپنے بچوں کو عشاء کے بعد باہر نہ چھوڑیں. اس لیے کہ اگر ہم لوگ، ہمارا پورا معاشرہ عشاء کے بعد باہر گھومنا چھوڑ دے، میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے کی 80% برائیاں خود بخود دب کر مر جائے گی، اصلاحی کسی کوشش کی مزید ضرورت نہیں رہے گی. اس لیے کہ تمام بڑے گناہ اور جرائم عشاء کے بعد ہوتے ہیں. مغرب بعد بھیجے شبینہ، عشاء کے بعد باہر نہ رہے. ہمارے نوجوان سڑکوں پر 12 اور 1-2 بجے تک بیٹھے گھپے ہانکتے رہتے ہیں، غیبتیں ہوتی ہیں، سازشیں رچی جاتی ہیں، دوسروں کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، پھر چھوٹے اور بڑے بچوں کا اس میں اختلاط ہوتا ہے، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اخلاق بگڑ جائے. بہت ساری برائیاں اور خرابیاں، چوری ہو، زنا ہو، شراب کی لت ہو، نشے کی چیزیں ہو، ساروں کا تعلق عشاء بات سے ہے. وہ شیطان کھل کے سامنے آتا ہے انسانوں کے، اور انسان اس کا شکار بن جائے. اس کی طرف توجہ ہو. آخری بات، تعلیم و تربیت کے لیے روزانہ 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مانگے. 2 رکعت نماز پڑھ کر مانگنے کی توفیق نہیں ہوتی، روزانہ اللہ سے مانگنے کا اہتمام کرے. اپنے لیے مانگے، اپنے بچوں کے لیے مانگے، پوری امت کے لیے مانگے. بالخصوص وہ دعا ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. بس انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وآخر دعوانا، اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے جو باتیں اچھی کہی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اب تعالیٰ ہم سب کو اور پوری امت کو موت تک اخلاص، استقامت اور قبولیت کے ساتھ پورے دین پر عمل کرنے اور پوری دین کی طرف پوری انسانیت کو دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.